بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العلی العظیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی، تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیات 214 کی تلاوت کر رہے تھے۔ قاری جناب رسول عبادی مقدم۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 65 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام دریچے آپ سنیں گے، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اب بھی امت اسلامیہ کا اہم اور زندہ مشترکہ مسئلہ ہے، اور ظالم و غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنا ظلم اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، جو ایک عوامی فریضہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کو دہشت گردی کا اڈا بنا رکھا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ وحشیانہ اور جنون آمیز حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر کا طوفان جاری ہے، اس درمیان بلیک فنگس نے بھی اپنا قہر برپا کر دیا ہے۔ پاکستان میں مسافر بس کو پیش آنے والے حادثے میں کم سے کم 13 مسافر جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اور جنوبی افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک دھماکے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ سے موصولہ خبروں کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے اس شہر پر جارحیت کے 11ویں روز شمالی اور وسطی علاقوں نیز خان یونس میں السطر الغربی کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 1 فلسطینی خاتون شہید اور 4 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جبالیہ کیمپ کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری میں کم از کم 4 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کے خیابان الجلا کے قریب واقع ایک رہائشی مکان کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مکان مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا۔ غزہ میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے اب تک اس علاقے میں 33 میڈیا ہاؤسز کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں کم از کم 10 صحافی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کو صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران براہ راست گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران بعض میڈیا رپورٹوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ جمعے سے غزہ میں جنگ بندی نافذ ہو جائے گی، جس کے پیش نظر آئندہ چند گھنٹے کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شدت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ پچھلے 11 روز سے غزہ پر جاری وحشیانہ صہیونی حملوں میں 250 کے قریب فلسطینی شہید اور کئی ہزار زخمی ہوئے، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے، جبکہ ہسپتال، مساجد اور اسکول بھی صہیونی حکومت کے حملوں سے محفوظ نہیں رہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ فلسطینی مجاہدین نے جمعرات کی صبح اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے صہیونی حکومت کے حد سریم اور تل نوف ایئر بیس نیز متعدد صہیونی علاقوں پر راکٹ اور میزائل برسائے۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق صہیونی حکومت کے 2 فوجی اڈوں حد سریم اور تل نوف پر کئی راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ دریاسنا صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے ترجمان نے بھی اعتراف کیا ہے کہ فلسطینیوں نے اب تک اسرائیل پر ہزاروں میزائل برسائے ہیں۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ نے امریکہ کے جدید ترین ہتھیاروں کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدین کی استقامت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی دشمن بری طرح پھنس گیا ہے اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے ایک بیان میں کہا کہ بیت المقدس کے لیے ہماری جنگ 11ویں دن میں داخل ہو گئی ہے اور ہر روز قاتلوں اور ظالموں کو فلسطین کے چپے چپے پر ذلت و حقارت کا سامنا ہے۔ زیاد نخالہ نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی اہانت کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اس شہر کا دفاع کریں گے اور یہی ہماری قوم کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فتح و کامیابی کے حصول تک استقامت کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ نے کہا کہ پوری دنیا اور عالم عرب یہ جان لے کہ غزہ پٹی محاصرے میں ہے اور فلسطینیوں تک روٹی بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی، لیکن وہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کا دفاع کرتے رہیں گے جبکہ امریکہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی عوام کا قتل عام کرانے کے لیے بڑی تعداد میں صہیونیوں کو ہتھیار پہنچا رہا ہے۔ دوسری جانب تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ ابو مرزوق نے خیال ظاہر کیا ہے کہ آئندہ 1-2 دن میں صہیونی حکومت غزہ کے ساتھ جنگ بندی کے لیے گھٹنے ٹیک دے گی۔ تحریک حماس کے رہنما نے جنگ جاری رکھنے میں صہیونی حکومت کی ناتوانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کئی محاذ پر جنگ نہیں کر سکتا اور اسے اپنے اوپر جہنم کے دروازے کھل جانے پر بہت تشویش ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی قراردادوں کی منظوری کی راہ میں واشنگٹن کی طرف سے مسلسل رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ امریکی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فرانس کی مجوزہ قرارداد کو ویٹو کر دے گا۔ مذکورہ امریکی سفارتکار کا دعویٰ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فرانس کی قرارداد مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو کمزور کر دے گی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے ایک آن لائن کانفرنس میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے فرانس کی مجوزہ قرارداد پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکہ کی رخنا اندازیوں کے باعث فلسطینی اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں فرانس کے نمائندے نے سلامتی کونسل کے اراکین کو فرانس کی مجوزہ قرارداد کی کاپیاں تقسیم کر دی ہیں۔ اس سے پہلے چین، ناروے اور تیونس نے مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے تشدد کو روکنے کے لیے ایک قرارداد پیش کی تھی جسے امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ مسئلہ فلسطین کے مستقل اور پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے غزہ پر صہیونی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے ضمنی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو فلسطین کے عوام کے خلاف اپنی جارحیت ختم کرانے پر راضی کرے اور فلسطین کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات عمل میں لائے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور فلسطین کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے ایک مضبوط پیغام بھیجے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان کا ملک غزہ پر صہیونی جارحیت، فلسطینی نمازیوں پر حملے، مسجد الاقصی کے تقدس کی پامالی اور فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کرنے اور ان کے مکانوں کو مسمار کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی دوسری لہر کا طوفان جاری ہے، اس درمیان بلیک فنگس نے بھی اپنا قہر برپا کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مہاراشٹر، راجستھان، دہلی اور دیگر ریاستوں میں بلیک فنگس کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ماہرین نے اس بیماری کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق کورونا کے طوفان کے خوفناک حالات میں بلیک فنگس کی بیماری بھی متعدد ریاستوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ راجستھان میں اس بیماری کو وبا قرار دے دیا گیا ہے، جہاں اب تک 700 سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ مہاراشٹر میں اب تک 90 افراد بلیک فنگس میں اپنی جان گنوا چکے ہیں، جبکہ اتر پردیش، ایم پی اور اتراکھنڈ میں بھی بلیک فنگس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب کرونا کا طوفان بھی ہندوستان میں جاری ہے اور جمعرات کو ایک بار پھر نئے معاملات میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے 276,000 سے زائد کرونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں مزید 4,000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ جمعرات کو وزیراعظم نریندر مودی نے 10 ریاستوں کے اعلی عہدیداروں سے آن لائن میٹنگ میں کہا کہ اگرچہ کرونا کے معاملات کچھ کم ہوئے ہیں لیکن خطرات موجود ہیں۔ پاکستان میں مسافر بس کو پیش آنے والے حادثے میں کم از کم 13 مسافر جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مسافر بس کا یہ حادثہ جمعرات کی الا صبح اندرون سندھ کے شہر روہڑی کے قریب پیش آیا۔ مسافر بس صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے صوبہ سندھ کے جنوبی ترین شہر کراچی جا رہی تھی۔ ٹائی راڈ ٹوٹ جانے کو حادثے کی ابتدائی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کوچ کے مسافروں میں اکثریت مزدور طبقے کی تھی، جو عید کی چھٹیاں گزار کر واپس کراچی جا رہے تھے۔ ہسپتال کے ذرائع نے مسافر بس کے حادثے میں 13 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، 20 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ جنوبی افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک دھماکے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ صوبہ ہلمند کے شہر لشکر گاہ میں ایک مسافر بس کے راستے میں کیا گیا۔ اس دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اگرچہ اب تک کسی گروہ یا شخص نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم اس طرح کی بارودی سرنگیں طالبان نصب کرتے ہیں اور ہمیشہ عام شہری نشانہ بنتے ہیں۔ دریاسنا افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے صوبہ لغمان کے ضلع دولت شاہ سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ افغان سیکیورٹی ذرائع نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ضلع دولت شاہ 6 مہینے سے طالبان کے محاصرے میں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس درمیان طالبان کے حملے میں ضلع دولت شاہ کے پولیس کمانڈر عبدالظاہر اتل سمیت کم از کم 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ صدر ایران حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم نے اقتصادی پابندیوں اور دباؤ کو ملکی ترقی و پیش رفت کے راستے میں حائل نہیں ہونے دیا۔ پیداوار میں اضافے کی قومی مہم کے تحت 1 درجن سے زائد پیٹرو کیمیکل منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران حسن روحانی نے کہا کہ ایران کے عوام نے اپنی پائیداری کو ثابت کر دیا ہے اور واضح ہو گیا ہے کہ اقتصادی پابندیاں اور دباؤ اس قوم کی ترقی و پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ایران کے صدر نے کہا کہ 1 سال کے عرصے میں 17 عظیم پیٹرو کیمیکل منصوبوں کا افتتاح بہت سے لوگوں کو انتہائی دشوار دکھائی دے رہا تھا، لیکن آج یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ یہ بات ہمارے لیے انتہائی قابل فخر ہے کہ ہماری حکومت نے 1 سال کے دوران پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کی پیداوار میں اضافے کا طلائی منصوبوں میں عملی جامہ پہنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اس شعبے میں ملک کی پیداوار میں 44% کا اضافہ ہوا ہے اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی پیداوار 56 ملین ٹن سے بڑھ کر 100 ملین ٹن ہو گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ویانا میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے اختتام پر کہا ہے کہ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ یورپی ٹرائیکا کی جانب سے سمجھوتے کی راہ کو مشکل بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ہمارے نمائندوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات کا چوتھا دور دو ہفتے بعد اختتام پذیر ہو گیا اور اس میں تمام موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ سمجھوتے کا ڈھانچہ اور دائرہ کار طے پا چکا ہے، تاہم کلیدی موضوعات پر بدستور اختلاف موجود ہے اور اس سلسلے میں کوئی اتفاق رائے حاصل نہیں ہو سکا ہے، اور اسی بنا پر مذاکرات میں موجود وفود نے مذاکرات میں چند روز کا وقفہ دینے اور صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے ملکوں میں واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات میں شامل فریق پابندیوں کی منسوخی اور ایٹمی موضوع پر کام کر رہے ہیں کہا کہ ایران کا موقف پوری طرح واضح ہے، اور وہ یہ کہ پہلے امریکہ تمام پابندیاں منسوخ کرے اور ایران امریکی پابندیوں کی منسوخی کی سچائی پرکھنے کے بعد ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل درآمد شروع کر دے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین تخوی صاحب، ان کی خدمت چلتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ
جی تخوی صاحب۔ فلسطین پر غاصب اسرائیل کی جارحیتوں کا سلسلہ جاری ہے، دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وسیع پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ نہ صرف صہیونی جارحیت کی مذمت نہیں کر رہا بلکہ غاصب اسرائیل کو ایک بہت بڑی تعداد میں جدید ترین ہتھیار دینے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ امریکی کانگریس کے بعض نمائندوں نے بائیڈن حکومت کے اس اقدام کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس صورتحال پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر صاحب، بڑے اہم موضوع کی طرف آپ نے آج یہ توجہ دلائی ہے، اور خاص طور پر جو اس وقت مقبوضہ فلسطین اور خاص طور پر غزہ میں طاقت کا توازن استقامتی محاذ کے حق میں تبدیل ہوتا ہوا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں یقینی طور پر امریکی گھبراہٹ جو ہے وہ ایک واضح امر ہے، کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ غاصب صہیونی حکومت کے ہر وحشیانہ اقدام کی نہ صرف حمایت کی بلکہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک یورپی اسکالر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ جو بم گرائے جا رہے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ جو بم گرائے جا رہے ہیں، جو یہ اسلحے کے زور پر جو ہے غزہ پر ایک چڑھائی کی جا رہی ہے، یہ تمام کا تمام وہی اسلحہ ہے کہ جو امریکہ نے غاصب صہیونی حکومت کو دیا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر امریکی حکومت جو ہے وہ ایک بہت بڑی قرارداد کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ، اور اس کا ایک طریقے سے جو ہے وہ مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے کانگریس کے نمائندوں نے، جن کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بتائی جاتی ہے، انہوں نے اس قرارداد کو روکنے اور اس معاہدے کے سدے باب کے لیے جو ہے وہ اپنی کوششیں بھی تیز کر دی ہیں۔ اس میں خاص طور پر ڈیموکریٹس کے نمائندے بھی جو ہے وہ شامل ہیں کہ جنہوں نے جو بائیڈن سے یہ کہا ہے کہ وہ اس طرف نہ جائیں۔ جہاں پر میں اپنے تمام سامعین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک جو عالمی سطح پر صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس میں سے اہم ترین وجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فلسطین کے جو مظلوم عوام ہیں وہ گزشتہ تقریباً 71-72 سال سے شدید ترین محاصرے میں ہیں، اور ان پر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ آج کیونکہ دنیا سکڑ چکی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور بہت ذرائع ابلاغ کے فاسٹ جو ہے وہ خبروں کے انعکاس کے ذریعے سے دنیا کو پل پل کی خبریں مل رہی ہیں، اور آج آزاد منش انسان پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ بیدار ہیں، تو خود امریکہ کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور خاص طور پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکی حکومت پر خود امریکہ کے اندر ہی کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل جو کہ بچوں کی قاتل حکومت ہے، جو کہ خواتین کی قاتل حکومت ہے، اس کے ساتھ اپنے روابط کو ایک طریقے سے دوبارہ اس کی جانچ پڑتال جو ہے وہ کرے۔ بہرحال اس کے اندر سب سے اہم کردار جو ہے وہ دنیا کی رائے عامہ کا ہے کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر فلسطینی عوام کی حمایت کی۔ لاکھوں افراد گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے دنیا بھر کی سڑکوں پر ہمیں نظر آئے، حتیٰ کہ بہت سے یورپی ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھرپور طریقے سے فلسطینیوں کی حمایت کی جا رہی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ اس بات کا سبب بنی ہے کہ آج امریکہ میں ہی خود جو ہے وہ اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کو نہ دیا جائے۔ اس میں بڑے اہم نام بھی ہیں کہ جو ڈیموکریٹس نمائندے بھی ہیں کانگریس میں، ان کے بھی ہیں، تعداد بھی تقریباً 140 کے قریب ہے، اور یہ 735 ملین ڈالر کی جو ہے وہ ایک قرارداد ہے مثلاً اسلحے کی کہ جو ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہودی لابی ہے، صہیونی لابی ہے، جو امریکہ پر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے، وہ جو ہے کہاں پر کھڑی ہوئی ہوگی۔ لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج امریکی عوام اور امریکی نمائندگان جو ہیں وہ اسرائیل کے اس کھلی جارحیت کا انہوں نے جو ہے وہ اعتراف کیا ہے، اور وہ امریکہ کی حکومت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال جو سابقہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ امریکہ نے کبھی بھی جو ہے وہ حق کی کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ جہاں پر بھی بربریت ہے وہاں پر امریکہ موجود نظر آتا ہے۔
جی بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور اس بہترین گفتگو پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہاں لیجیے سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس چراغچی نے ویانا مذاکرات میں پیش رفت کا اعلان کیا ہے۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات چیت میں ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس چراغچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایٹمی معاہدے کو دوبارہ فعال کرنے کے سمجھوتے کا ڈھانچہ طے ہو گیا ہے، لیکن بعض بنیادی مسائل کے حوالے سے اختلاف رائے موجود ہے۔ کہا کہ ایران کا موقف مکمل طور پر واضح و روشن ہے، اور امریکہ پہلے تمام پابندیوں کو ہٹائے اور ایران امریکہ کی پابندیوں کے منسوخ کیے جانے کے عمل کو آزمانے کے بعد جوہری معاہدے کے حوالے سے اپنے درآمد پر واپس آ جائے گا۔ ماہرین کی سطح کے صلاح و مشورے کے دو ہفتے بعد جوہری مذاکرات کا چوتھا دور بدھ کی رات ویانا میں ختم ہو گیا، اور مذاکراتی ٹیمیں مزید صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے دارالحکومت روانہ ہو گئی ہیں۔ ویانا مذاکرات کا ایجنڈا ایٹمی مذاکرات میں امریکہ کی واپسی کے دائرہ کار کو مشخص کرنا ہے، اور ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی صرف اور صرف تمام امریکی پابندیوں کے منسوخ کیے جانے پر منحصر ہے۔ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے نکل جانے کے ساتھ ہی ایران کے خلاف مختلف قسم کی نئی پابندیاں عائد کر دیں، اور جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایران کی واحد شرط امریکہ کی تمام پابندیوں کو ایک ساتھ منسوخ کرنا اور ان پابندیوں کو ہٹائے جانے کے عمل کی ضمانت فراہم کرنا ہے۔ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد اور ایران کے اس معاہدے سے اقتصادی فوائد حاصل نہ کرنے کے تجربے کو دیکھتے ہوئے اس وقت ویانا میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات پر ایران کی پارلیمنٹ کی جانب سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ویانا میں ہر دور کے مذاکرات کے اختتام پر ایران کی پارلیمنٹ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ارکان سے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات کی آخری صورتحال بریفنگ لیتی ہے۔ اسی تناظر میں ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابوالفضل امونی نے خبر رساں ایجنسی ایران پریس سے گفتگو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ویانا میں کس قسم کا معاہدہ پارلیمنٹ کی تائید و تصدیق کا حامل ہوگا، کہا کہ پارلیمنٹ کا قانونی اور اصولی موقف یہی ہے کہ تمام پابندیاں منسوخ کی جائیں، اور منسوخی کے بعد نیک نیتی کو آزمایا جائے اور اس کے بعد ایران اپنے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اقدام کرے گا۔ ایٹمی معاہدے پر دقیق عمل درآمد میں امریکہ اور یورپی فریقوں کی وعدہ خلافیوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت ایران کی مجلس شورا اسلامی جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں انجام پانے والے مذاکرات پر مؤثر نگرانی کر رہی ہے، تاکہ قومی مفادات اور وہ چیز کے جو ایران کے عوام اور رہبر انقلاب اسلامی کی خواہش ہے اس کی رعایت کی جائے۔ اسی حوالے سے ایران کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے بدھ کو نیوز ایجنسی ایران پریس سے گفتگو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ویانا مذاکرات کا نتیجہ حتمی طور پر عملی اور مؤثر اقدامات کی صورتحال میں ظاہر ہونا چاہیے، کہا کہ اگر ویانا مذاکرات کا نتیجہ صرف قرارداد کے دو متن پر دستخط کی صورت میں نکلے تو یہ سمجھوتا قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اسٹریٹجک اقدام سے متعلق قانون نے ویانا مذاکرات کا راستہ معین کر دیا ہے، اور ویانا میں طے پانے والا کوئی بھی معاہدہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور بالآخر ایرانی عوام کے مفادات کو اس میں مد نظر رکھا گیا ہو۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تیرا وصف کیسے کریں
تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 اردویشت، 8 شوال اور 20 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 8 شوال سن 372 ہجری قمری کو فارس کے دیالما خاندان کے دوسرے فرمانروا عزت الدولہ دلیمی نے وفات پائی. وہ عماد الدولہ دلیمی کے جانشین تھے. انہوں نے اپنے دور حکومت میں ایران، عراق اور مشرقی ترکی کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا اور عراق اور فارس کے علاقوں میں بہت سی عمارتیں تعمیر کروائیں. عزت الدولہ دلیمی کو عراق کے شہر نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کے روزے میں دفن کیا گیا. بیس مئی سن 1902 عیسوی کو کیوبا نے اپنی آزادی اور جمہوریت کا اعلان کیا. کیوبا 1898 تک اسپین کی ایک کالونی تھا، مگر امریکہ نے اسپین کو باہر نکالنے کے لیے کیوبا کے عوام کی آزادی کی تحریک کی حمایت کے بہانے خود اس ملک میں اسپین کی جگہ لے لی. 4 سال بعد یعنی 1902 عیسوی میں امریکی افواج اس ملک سے نکل گئی اور کیوبا خود مختار ہو گیا. اس کے باوجود کیوبا کے داخلی امور میں امریکی مداخلت کئی دہائیوں تک جاری رہی. آخر کار 1959 عیسوی میں فیڈل کاسٹرو کے برسر اقتدار آنے کے بعد کیوبا سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا اور کاسٹرو حکومت کے خلاف امریکہ نے دشمنانہ پالیسی اختیار کی. چند جزیروں پر مشتمل ملک کیوبا بحیرہ کیریبین اور امریکہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے. آٹھ شوال سن 1324 ہجری قمری کو ایران میں روزنامہ مجلس کا پہلا شمارہ شائع ہوا. یہ اخبار سید محمد صادق طباطبائی نے جاری کیا جو آئینی تحریک کے سرگرم کارکن تھے. واضح رہے کہ آئینی بادشاہت اور صحافتی آزادی کے اعلان کے بعد ایران میں اخبارات کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مختلف شہروں سے دسیوں اخبار شائع ہونے لگے. روزنامہ مجلس میں مجلس شورائے ملی کے اجلاسوں کی کاروائی اور خبریں چھپتی تھیں. آٹھ شوال 1344 ہجری قمری کو جنت الوقی کے تاریخی قبرستان میں واقع اہل بیت علیہ السلام، ازواج مطہرات اور اصحاب کرام کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا. مورخین کے مطابق بقی وہ زمین ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے بہترین صحابہ کرام دفن ہوئے، اور جیسا کہ نقل کیا گیا ہے کہ یہاں 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول مدفون ہیں. مستند روایات کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں مدفون افراد کے مزارات پر حاضر ہوئے، ان پر سلام کیا اور استغفار کی دعا کی. قبرستان بقیع ہجرت کے بعد شہر مدینہ کے مسلمانوں کا واحد قبرستان تھا. حجاز میں شریف مکہ کی شکست کے بعد محمد بن عبد الوہاب کے پیروکاروں نے مقدس ہستیوں کی قبریں مسمار کر دی تو عالم اسلام میں بے چینی پھیل گئی. یہ عالم اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا ایک مختصر سا ورق ہے کہ جو تاریخی اسناد و دستاویزات کی روشنی میں آل سعود اور فرقہ وہابیت کے سیاہ کارناموں کی ایک زندہ اور حقیقی مثال ہے، اور دور حاضر کا مسمار قبرستان بقیع آج کے مسلمانوں سے اس بات کا سوال کر رہا ہے کہ وہ اس تاریخی بے حرمتی پر خاموش کیوں ہیں. تیس اردویش سن 1361 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی ایک اہم اور نمایاں شخصیت اور اس وقت کے ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اسلامی آزاد یونیورسٹی کی تشکیل کی تجویز پیش کی. اس کے بعد آیت اللہ رفسنجانی نے اقتصادی کونسل میں اس یونیورسٹی کی تشکیل کا منصوبہ پیش کیا جسے کونسل کی منظوری مل گئی. یہ منصوبہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی پیش کیا گیا اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے یونیورسٹی کی تشکیل کی پہلی مدد کے طور پر ایک رقم اس یونیورسٹی کو دی. آیت اللہ رفسنجانی نے اردویش 1361 ہجری شمسی کی آخری نماز جمعہ میں اسلامی آزاد یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا
اور 27 خرداد 1361 ہجری شمسی کو اس یونیورسٹی کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں آیا۔ واضح رہے کہ اسلامی آزاد یونیورسٹی ایران کی سب سے بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، جس میں سینکڑوں مضامین میں دسیوں ہزار طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ May 2, 2002 کو ریفرنڈم کے انعقاد کے بعد مشرقی تیمور نے انڈونیشیا سے علیحدگی اور آزادی کا اعلان کیا۔ مشرقی تیمور میں آزادی پسندی کی تحریکیں 1970 کے عشرے میں شروع ہوئیں۔ 1974 میں انقلابی محاذ برائے آزادی مشرقی تیمور کی تشکیل ہوئی، اور اس محاذ نے 28 نومبر 1975 کو مشرقی تیمور کی آزادی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد انڈونیشیا نے اپنے ساتھ مشرقی تیمور کا الحاق کر لیا۔ بہرحال اقوام متحدہ کی ثالثی میں آزادی پسندوں اور انڈونیشین اور پرتگالی حکومتوں کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ریفرنڈم ہوا۔ اس ریفرنڈم میں مشرقی تیمور کے 78.5% عوام نے انڈونیشیا سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا۔ بالآخر 20 مئی 2002 کو مشرقی تیمور کی آزادی کا باضابطہ اعلان ہوا، اور اس طرح 21ویں صدی کا پہلا نیا ملک وجود میں آیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیش میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 44ویں آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔
اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے، اس کے لیے اس کے بعد کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے، اور تم دیکھو گے کہ ظالمین عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ سنت الہیہ میں سے ایک عظیم سنت عقل و وحی کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، تاکہ انسان ہدایت پا کر صحیح اور غلط راستے میں تشخیص اور تمیز دے سکے، اور بعد میں یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہمیں تو راہ راست کی طرف ہدایت ہی نہیں کی گئی تھی، یہ صحیح راستہ دکھایا ہی نہیں گیا تھا کہ ہمیں معلوم پڑتا کہ ہمارے تمام کام غلط تھے۔ دوسری جانب وہ افراد جنہوں نے راہ ہدایت حاصل کر لی لیکن اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگ در حقیقت اپنے ارادہ و اختیار سے صراط مستقیم سے دور ہو کر ضلالت و گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ یہ گمراہی و ضلالت وہ قہری اور فطری سزا ہے جو آہستہ آہستہ ان کے وجود میں سرایت کر گئی ہے، اور اس بات کا سبب بنی ہے کہ یہ لوگ اپنے برے کاموں کو اچھا اور خوبصورت تصور کریں۔ یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ نہ ہدایت ہی میں اجباری پہلو شامل ہے اور نہ ہی ضلالت و گمراہی میں، بلکہ یہ ہدایت و گمراہی انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کبھی کبھی انسان برے کام انجام دیتا ہے جو اس بات کا باعث بنتا ہے کہ خداوند عالم ان کے دل سے نور ہدایت کو نکال کر اسے ضلالت و گمراہی کے تاریک اندھیروں میں ڈال دے۔ در حقیقت ایسے انسان اپنے بدترین اور غیر شائستہ اعمال و کردار کے ذریعے اپنی گمراہی و انحراف کا سامان خود ہی فراہم کرتے ہیں۔ البتہ قیامت کے دن جب حقائق کا دفتر کھلے گا اور سب کے اعمال واضح و آشکار ہوں گے تو لوگ اپنے اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوں گے، لیکن اس وقت کی پشیمانی اور شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت ظالم بارگاہ خداوندی میں دنیا میں دوبارہ واپس جانے کی درخواست کریں گے، لیکن انہیں جواب نہیں کی صورت میں ملے گا، کیونکہ اب دنیا میں دوبارہ پلٹ کر جانے کا ان کے لیے کوئی امکان ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اسی طرح سے جس طرح سے انسان بڑھاپے سے جوانی کی طرف اور بچپن سے عالم جنین کی طرف واپس نہیں پلٹ سکتا، اسی طرح سے عالم آخرت سے دنیا کی طرف پلٹنا ناممکن ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ابتدائی ضلالت و گمراہی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، یعنی خداوند عالم کسی کو بھی شروع سے ہی گمراہ نہیں کرتا، بلکہ گمراہی کے لیے سزا معین کی گئی ہے، یعنی ظلم، کفر اور فساد و بربریت انسان پر حقائق کی معرفت و شناخت کے راستوں کو بند کر دیتا ہے اور انسان ضلالت و گمراہی کے دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ منحرفوں اور ظالموں کو جان لینا چاہیے کہ خداوند عالم کے ارادے کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، لہذا کوئی بھی فرد بشر یا کوئی بھی طاقت انہیں نجات نہیں دے سکتی، بس انہیں چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کریں اور اسی سے دل لگائیں اور امید رکھیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 45ویں اور 46ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔
اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ کن اکھیوں سے دیکھتے بھی جائیں گے، اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ گھاٹے والے وہی افراد ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں مبتلا کر دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کو بہرحال دائمی عذاب میں رہنا پڑے گا، اور ان کے لیے ایسے سرپرست بھی نہ ہوں گے جو خدا سے ہٹ کر ان کی مدد کر سکیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ قیامت کے دن ظالموں کے خوف و وحشت کو بیان کر رہی ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں اپنی قدرت و طاقت اور ظلم و ستم کی بنیاد پر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے اور لوگ ہمیشہ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے خوف زدہ رہتے تھے۔ قیامت کے دن وہ لوگ اس قدر وحشت زدہ ہوں گے کہ ذلت و رسوائی کی وجہ سے اپنے اپنے سروں کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ لوگ سر جھکائے ذلیلوں کی طرح کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ لوگ سخت ذلت و خاری اور شرمندگی کی بنا پر سر جھکائے ہوئے ترچھی نگاہوں سے جہنم کی آگ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ان پر شدید خوف و وحشت طاری ہوگی اور وہ بے چین و مضطرب ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے پورے وجود پر چھائی ہوگی۔ لیکن اس جسمانی سزا سے زیادہ سخت تر وہ لعنت و ملامت ہے جو مومنین کی طرف سے سنیں گے، جو ان سے کہیں گے، تم دولت و ثروت کے دعوے داروں نے آخر دیکھ ہی لیا کہ کتنے بڑے نقصانات سے روبرو ہوئے ہو۔ وہ عظیم خسارہ جس نے تمہارے وجود کو خاک میں ملا دیا اور آج کے دن تم لوگ خالی ہاتھ یہاں جمع ہوئے ہو۔ نہ صرف تم لوگ بلکہ تمہاری پیروی، حمایت اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی سخت نقصانات سے دوچار ہوئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے گمان کیا تھا کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے تو سعادت و خوشبختی حاصل کریں گے، لیکن آج وہ لوگ دیکھیں گے کہ تم لوگ اپنے کو آزاد کرانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، چہ جائے کہ ان لوگوں کو نجات دلا سکو۔ اور اس سے بڑا نقصان و خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بیوی بچوں اور اپنے عز و احباب کے وجود کو باطل کی راہوں میں تباہ و برباد کر دے اور اپنے اور دوسروں کو ابدی گھاٹے میں قرار دے دے۔ آیت کریمہ میں مزید تاکید ہوئی ہے کہ یہ بدترین عاقبت انہی تمام کاموں کا نتیجہ ہے جو دنیا میں ان کی ضلالت و گمراہی کا نتیجہ قرار پائی اور آج انہیں دوزخ کا ایندھن قرار دے دیا گیا، ایسا عذاب جو دائمی ہے۔ قیامت کے دن ظالموں کا کوئی بھی یار و مددگار نہ ہوگا جو ان کی مدد کر کے انہیں جہنم کی آگ سے رہائی دلوائے۔ ان لوگوں نے انبیاء اور اولیاء الہی سے اپنا رابطہ ختم کر لیا تھا، لہذا وہاں پر یکو تنہا اور بے یار و مددگار کے عذاب جہنم سے روبرو ہوں گے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حقیقی عزت و ذلت قیامت کے دن واضح و آشکار ہوں گی۔ کتنے افراد ایسے ہیں جو آج دنیا میں بظاہر عزیز نظر آتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے، یا اسی طرح بے شمار افراد آج دنیا میں لوگوں کی نظروں میں بہت ہی ذلیل و خوار نظر آتے ہیں مگر کل قیامت کے دن میدان میں عزیز و سر بلند ہوں گے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا خسارہ و نقصان زندگی کے سرمایے کو ہاتھ سے گنوا دینا اور قیامت کے دن کے لیے کوئی بھی چیز اکٹھا نہ کر پانا ہے۔ ایمان دنیا و آخرت میں مومنین کے لیے عزت و سرفرازی کا باعث اور قیامت کے دن نجات اور رہائی کا سبب ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 47 آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔
تم لوگ اپنے پروردگار کی بات کو قبول کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو پلٹنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ بھی نہ ہوگی اور عذاب کا انکار کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ خداوند عالم کے پیغمبروں نے پوری تاریخ بشریت میں لوگوں کو خداوند عالم کی طرف دعوت دی ہے، نہ کہ اپنی طرف۔ لہذا یہ آیت کریمہ بھی کافروں، ظالموں اور گناہگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے، اس سے پہلے کہ تم اس دنیا سے اٹھائے جاؤ اور قیامت میں دنیا میں واپس آنے کی درخواست کرو، اپنے منحرف اور باطل راستے پر نہ چلو بلکہ وہ سیدھا راستہ جو پروردگار عالم نے تمہارے لیے معین کیا ہے اس پر گامزن ہو جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب خدا کے ہاتھ میں ہوگا اور اس دن خداوند عالم کے ارادے کے سوا کسی کا بھی ارادہ نہیں ہوگا اور کوئی بھی طاقت نہیں ہوگی جو خداوند عالم کے عذاب سے تمہیں نجات دلا سکے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو چیز ہمیں ابدی خسارے سے محفوظ رکھے گی وہ ہماری نجات کا وسیلہ اور دنیا و آخرت میں سعادت تک رسائی کا ذریعہ ہے، وہ خداوند عالم کے احکامات اور فرامین پر عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیا میں اپنے تمام قیمتی اوقات اور امکانات کو ضائع اور تباہ و برباد کر دیں، اپنی عمر کے عاقبت بخیر ہونے اور اس دنیا سے آخرت کی سمت سفر کرنے کے بارے میں غور و فکر کریں، جہاں سے واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے چند اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ ایران، ویانا میں مذاکرات آخری مرحلے میں۔ الدستور، اردن کے وزیر داخلہ نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سرحدی علاقوں سے دور رہیں۔ روزنامہ گارڈین، اسرائیل غزہ تصادم، کشیدگی میں کمی کی بائیڈن کی اپیل کے بعد نئے حملے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست کی سرخی ہے، صہیونی حکومت لازوال شکست سے دوچار، جنرل سلامی۔ اخبار لکھتا ہے کہ آئی آر جی سی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ نتنز میں تخریبی کارروائیوں کے بعد صہیونیوں کا میزائل کارخانہ تباہ ہو گیا۔ حیفا ریفائنری میں دھماکہ ہوا اور سب سے بڑے کمپلیکس ریفائل میں آگ لگ گئی، اور اس طرح سے صہیونی حکومت مسلسل شکست سے دوچار ہو گئی۔ جنرل حسین سلامی نے فلسطین کی حمایت میں منعقد ایک پروگرام میں کہا کہ ہم ایران میں امام حسین اسکوائر سے، ایران کے مرکز سے، آپ فلسطینی عوام سے کہتے ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، اور آج ہم سب فلسطینی ہیں، اور آپ کی فتح کے لیے ہمارے ہاتھ آسمان کی سمت اٹھے ہیں۔ جنرل سلامی نے کہا کہ جب آپ قاسم میزائل صہیونی حکومت پر داغتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کا ہمارا وعدہ اور عہد ہے۔ اخبار القدس العربی کی سرخی ہے، کیا فلسطینی مسئلے سے عالمی تضادات واضح ہو رہے ہیں؟ اخبار لکھتا ہے کہ آسٹریا نے سرکاری عمارتوں پر اسرائیل کے پرچم نصب کرنے کا فیصلہ وسیع تنقیدوں کے بعد واپس لے لیا۔ جرمنی نے اپنے دفاع کے اسرائیل کے حق کے اعلان کے بعد اب اپنے وزیر خارجہ کو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں سے ملاقات کے لیے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دریں اثنا فرانس نے فلسطینیوں کے لیے مظاہرے پر ہی پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے خلاف قرارداد کو تین بار وٹو کیا، اور اب جو بائیڈن کو کشیدگی میں کمی کی امید ہے۔ عرب حکومتوں کا حال تو کافی برا ہے، حالانکہ ان حکومتوں نے منافقت میں یا سچائی سے بہرحال فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، لیکن سرکاری موقف کے باوجود ان ملکوں کے عوام اور حکومتوں میں فلسطین کی حمایت کے سلسلے میں بڑے فرق کو اچھی طرح محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخی ہے، 25 منٹ میں 122 بم رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ غزہ پر بمباری سے باز آ جانے کی عالمی اپیلوں پر کان دھرنے کے بجائے اسرائیل نے بدھ کو حملوں کا دائرہ وسیع اور شدت میں اضافہ کر دیا۔ بدھ کو خاص طور سے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا اور پیدر پہ بمباری کی گئی۔ اسرائیل فائٹرز جیٹس نے 25 منٹ کے دورانیے میں 122 طاقتور بم پھینک کر غزہ کے ایک بہت بڑے رہائشی حصے کو ملبے میں تبدیل کر دیا۔ سمعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخی ہے، جنرل اسمبلی اجلاس شاہ محمود قریشی کا وزراء خارجہ کے اعزاز میں اشائیہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے آنے والے وزراء خارجہ کے اعزاز میں نیو یارک میں اشائیہ کا اہتمام کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے وزراء خارجہ کے اعزاز میں اشائیہ کا اہتمام پاکستانی سفارت خانے میں کیا گیا، جس میں جنرل اسمبلی کے صدر نے بھی شرکت کی۔ اشائیہ میں ترکی، فلسطین، تیونس کے وزراء خارجہ کے علاوہ او آئی سی ممالک کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوبین نے بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے استقبالیہ خطاب میں نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والی بربریت کا ذکر کیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور امن و امان کو درپیش خطرات کا حوالہ بھی دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام دریچے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی مشاہیر، جو ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، اور اسی پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام دریچے۔ دریچے،
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم فلسطین پر صہیونی جہریت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ایک نصف صدی سے ہے ہم پر تیری بیلا، سمجھا ہے کہ کر دے گا فتنوں سے ہمیں برباد۔ سن لے کہ نہیں ہوتی تعمیر ستم ماں باپ، ہم محل فلسطی ہیں اپنی ہے یہی فریاد۔ الخد سلنا، الخد سلنا، ہم محل فلسطی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ خاک ہماری ہے، یہ قدس ہمارا ہے، اس خاک کی عظمت پر مرنا بھی گوارا ہے۔ قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار، الخد سلنا، الخد سلنا۔ پتھر کے ثبوتوں سے ٹکراؤ نہ شیطانوں، جھوٹی طاقت پر یوں اتراؤ نہ شیطانوں، ہوں اور مسلمان کا گرماؤ نہ شیطانوں۔ خیبر کی حزیمت کیا تم سب کو نہیں ہے یار، الخد سلنا، الخد سلنا۔ تیرے ظلم سے سیکھا ہے بچوں نے نہ گھبرانا، صہیونی درندوں کو خاطر میں نہیں لانا، سنگینوں سے ٹکرانا بندوقوں کو شرمانا۔ قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار، الخد سلنا، الخد سلنا، الخد سلنا، الخد سلنا۔
سامن، فلسطینی مزاحمتی گروہوں اور اسرائیل کے درمیان سیف القدس سے موسوم جنگ ایسے حالات میں شروع ہوئی ہے کہ حالیہ ایک مہینے میں رونما ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کی توقع کی جا رہی تھی۔ سیف القدس نامی جنگ کا آغاز 10 مئی سے ہوا۔ مئی کا مہینہ فلسطینیوں کے لیے ماہ نکبت بھی ہے۔ 14 مئی سن 1948 عیسوی کو اسرائیل کی جعلی اور غاصب حکومت کی بنیاد رکھی گئی اور فلسطینی اس دن کو یوم نکبت کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ یہ تازہ جنگ اسرائیل کی جعلی حکومت کے قیام کی تاریخ سے صرف 4 دن پہلے شروع ہوئی۔ اسرائیل کی غاصب حکومت کے قیام کو 73 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور ان 7 دہائیوں کے دوران صہیونی حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، بلکہ مختلف ادوار میں یہ جنگ شدت بھی اختیار کر چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جھڑپ کا سلسلہ جاری بھی ہے۔ بہرحال فلسطینیوں کے خلاف غاصب اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ مئی کے مہینے میں شدت اختیار کر گیا ہے۔ سن 2018 میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ بھی ہوئی تھی اور اس وقت کی جنگ نے نئی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس مسئلے سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کی بنیاد حقیقت پر مبنی ہے۔ فلسطینی اسرائیل کو ایک غاصب اور جعلی حکومت سمجھتے ہیں اور اسی لیے ماہ نکبت میں صہیونی حکومت کے ساتھ یہ جھڑپیں مزید تیز ہو جاتی ہیں تاکہ اس حکومت کے جعلی اور غاصب ہونے پر تاکید برقرار رہے۔ فلسطین کے پارلیمانی انتخابات 22 مئی 2021 کو منعقد ہونا تھے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ صالح العروی کا کہنا ہے کہ مزاحمت نے صہیونی دشمن کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ قدس ہمارا پہلا محاذ ہے اور ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ العروی نے تاکید کی کہ مزاحمت استقامت کی ساری تیاری قدس شریف کے دفاع کے لیے ہے اور سیف القدس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ مزاحمت کا مرکز صرف اور صرف قدس شریف ہے۔ دوسری طرف غاصب صہیونی حکومت مئی کے مہینے میں فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرائم اور تشدد میں اضافہ کر دیتی ہے۔ امریکہ کا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس مئی 2018 میں منتقل کیا گیا تھا۔ یہ صورتحال مئی 2021 میں بھی دہرائی گئی۔ غاصب صہیونی حکومت نے بیت المقدس میں فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کرنے کے سلسلے کو مئی کے مہینے میں ہی وسعت دے دی اور اس نئی جنگ کے آغاز کے لیے زمین فراہم کی۔ حالیہ جنگ فلسطینیوں پر مسلط کی گئی ہے۔ مزاحمتی گروہ قدس شریف اور وہاں بسنے والے فلسطینیوں کے دفاع کے مقصد سے جنگ شروع ہونے کے آغاز سے لے کر اب تک کسی بھی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ اگرچہ فلسطینیوں اور صہیونی حکومت کے درمیان حالیہ جنگ غیر مساوی جنگ ہے، کیونکہ غاصب اسرائیل کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ موجود ہے، لیکن اب میزائل کے مقابلے میں پتھر سے جنگ کا تصور ختم ہو چکا ہے اور استقامتی محاذ بھی اس جنگ میں راکٹ کا استعمال کر رہا ہے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں کے راکٹوں کے گودام اس قدر پر ہیں کہ چند منٹوں میں سینکڑوں راکٹ فائر کرنے کی توانائی رکھتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ سیف القدس جنگ میں فلسطینی استقامتی گروہوں کی دفاعی طاقت و توانائی باعث بنی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہر میدان جنگ میں تبدیل ہو چکے ہیں اور اسرائیل کے شہروں میں خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے سربراہ روون ریولین نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے لیے تمام صورتحال غیر متوقع تھی اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیر قانون اور صہیونی پارلیمنٹ میں دائیں دھڑے کے نمائندے آئلٹ شاگڈ نے بھی اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ اسرائیل کی پولیس نے ان شہروں میں جہاں فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان جھڑپیں عروج پر ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہتھیار ڈال دیے ہیں اور بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس بنا پر اگرچہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں ہونے والی جنگ میں بہت زیادہ جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے اور درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا ہے، لیکن صہیونیوں کا بھی اس جنگ میں بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے اور ان کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ دنیا عرب کے معروف تجزیہ نگار عبدالباری اطوان نے صہیونی حکومت کے اہم ٹھکانوں پر مزاحمتی گروہوں کے شدید حملوں پر جس کا ریکارڈ ماضی میں نہیں ملتا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کے شہروں میں جملہ یافا، حیفا، اللت کی شاہراہوں اور یہودی کالونیوں کا میدان جنگ میں تبدیل ہونا ایک تاریخی واقعہ ہے اور اس امر نے اسرائیل کی نابودی کے لیے الٹی گنتی شروع کر دی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ میں ہار اور جیت بھی ہے اور اس جنگ کے حقیقی فاتح فلسطینی عوام اور مزاحمتی گروہ ہیں، کیونکہ فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے صہیونی دشمن کے مقابلے میں اپنی بھرپور دفاعی طاقت و توانائی اور جنگی آمادگی کو ثابت کیا ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ صالح العروی نے کہا ہے کہ دشمن یہ تصور نہ کرے کہ مزاحمتی کمانڈروں کی شہادت ہمارے حوصلے پست کر دے گی۔ مزاحمت کا سفر جاری و ساری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ استقامت قوی سے قوی تر ہوتی جا رہی ہے۔ بیت المقدس پر تسلط اور قبضے کے لیے دشمن کے تمام تر سازشی منصوبے ناکام ہو چکے ہیں، اور تاریخ بھی اس امر پر گواہ ہے کہ فلسطینی عوام جنگ میں عظیم فاتح ہیں، کیونکہ صہیونی دشمن پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حتیٰ تمام تر ظلم و ستم، جرائم و تشدد کے باوجود وہ اپنی شناخت بیت المقدس اور سرزمین فلسطین سے دستبردار نہیں ہوں گے۔
ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک، بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک، ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک، بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک۔ جلتے ہوئے گھر، گرتی ہوئی دیواریں ہیں، سہونی نرغے میں کچھ بیچارے ہیں۔ جلتے ہوئے گھر، گرتی ہوئی دیواریں ہیں، سہونی نرغے میں کچھ بیچارے ہیں۔ تخریبیں پائیں گی تعمیریں کب تک، ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک، بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک۔
سیف القدس جنگ کے شکست خوردہ عناصر بہت سے ہیں۔ اس جنگ میں ہارنے والے عناصر میں سر فہرست فلسطین کے محدود اختیارات کی حامل حکومت ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ اس جنگ کی اصل وجہ اور محور و مرکز قدس شریف کا دفاع ہے، جو فلسطینیوں کی اصلی ترین تاریخی اور مذہبی شناخت شمار ہوتی ہے، اور فلسطینی باشندے قدس شریف کے باشندے ہیں۔ لیکن فلسطین کے محدود اختیارات کے حامل حکومت اسرائیل کے ساتھ جنگ میں مزاحمتی گروہوں کے ساتھ نہیں ہے، اور حتیٰ اس نے ہر قسم کی مدد و کمک سے بھی دریغ کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کے، جنہوں نے بیت المقدس میں پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کے لیے اسرائیل کی اجازت نہ دینے کو ان انتخابات کے التوا کا بہانہ قرار نہیں دیا، اعلان کیا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت سے روزانہ جنگ کے خاتمے کے رابطے کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمود عباس مزاحمت کے مقابلے میں مذاکرات کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اور فلسطینیوں کے درمیان اتحاد و وحدت کی نابودی اور تقسیم کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ کی جو اسرائیل کے لیے خطرناک ہوتی جا رہی ہے، وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے لیے بھی خطرناک ہے۔ نتن یاہو کا جنگی سرگرمیوں کو نظر میں رکھنا ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنے رقیب یائر لیپٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے اس جنگ کا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور وہ جنگ کے خواہاں بھی رہے ہیں۔ صہیونیوں کا ہلاک و زخمی ہونا، ان کی زندگیوں میں خوف و ہراس کا ماحول، اور مقبوضہ فلسطین کے شہروں کی شاہراہوں اور گلی کوچے کا میدان جنگ میں تبدیل ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بنیامین نتنیاہو اپنے ذاتی مفادات کو صہیونی حکومت اور اس کے باشندوں کی سیکورٹی پر ترجیح دیتے ہیں۔ جبکہ ایسے میں کہ اس جنگ کے باوجود یائیر لاپید اگر کابینہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نتنیاہو کی تاریخی شکست ہوگی۔ سیف القدس جنگ میں ایک اور ہارنے والے عرب ممالک ہیں۔ اکثر عرب ممالک، حتیٰ سعودی عرب نے اس جنگ میں رد عمل ظاہر کیا اور اس کی مذمت کی ہے، لیکن کسی بھی ملک نے فلسطینیوں کے لیے عملی اقدامات انجام نہیں دیے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے علاوہ، جس نے کسی حد تک فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کو منعقد کیا ہے، جبکہ دوسرے عرب ممالک نے حتیٰ اپنی میڈیا پالیسی میں بھی فلسطینیوں کی حمایت کو شامل نہیں کر رکھا ہے، اور انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم کو منعقد نہیں کیا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ ابراہم معاہدے کے بعد پہلی جنگ ہے۔ اس جنگ سے نشاندہی ہوتی ہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین کے حکمرانوں کے ابتدائی دعووں کے برخلاف ابراہم معاہدہ فلسطینیوں کی زیادہ سے زیادہ سیکورٹی پر منتج نہیں ہوا، بلکہ ممالک اس وقت فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے جرائم میں اسرائیل کے شریک شمار ہوتے ہیں۔ امریکہ کی نئی حکومت اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل بھی اس جنگ کے ہارنے والوں میں شامل ہیں۔ امریکہ کی نئی حکومت کی جو اپنی اعلانیہ پالیسیوں میں دکھاوے کے طور پر صہیونی حکومت کے رویوں اور سنچی ڈیل پر تنقید کرتی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن اس نے صہیونی حکومت کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اس ملک کے وزیر خارجہ اور دفاع نے بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے اپنے دفاع کے لیے تل ابیب کے حق پر تاکید کی ہے۔ بالفاظ دیگر، امریکی حکومت نے بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم اور جہریت اور سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی اور شہید ہونے پر توجہ دیے بغیر کہا ہے کہ اسرائیل جو اقدامات انجام دے رہا ہے وہ اس کا قانونی حق ہے. اسی بنیاد پر ابھی تک امریکہ نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم اور جہریت کے خلاف اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں بیانیاں اور قرارداد جاری کرنے کی راہ میں دو مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام دریچے کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
میری رگوں میں جب تک یہ خون رواں دوا ہے، پیروں تلے زمین ہے اور سر پہ آسمان ہے، ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی. ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی.
ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو. ہو آپ کا اشارہ، تیار ہے فدائی. ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی.
عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام میں بھی ہم ایران کے مشہور مصور کمال الدین بہزاد کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے ایک نامور مصور کے بارے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس کے لیے عظیم خراسان کا سفر کریں گے تاکہ نویں اور دسویں ہجری قمری کے ایران کے مشہور نقاش اور مصور اور حرات میں ایرانی مصوری کے بانی کمال الدین بہزاد کے بارے میں مزید آشنا ہو سکیں. کمال الدین بہزاد سلطانی جدید طرز کے نقش و نگار اور نئی ایجادات میں ایران کے مشہور مصور تھے. مصوری کے میدان میں ان کی روش نے ایرانی مصوری میں ایک نئی روش اور طرز کا اضافہ کیا. گزشتہ برسوں کے دوران ایران کی نقاشی میں حاصل ہونے والی کامیابیاں ایران، ہندوستان، ترکی اور وسطی ایشیا کے ہنرمندوں کا سرمایہ قرار پائیں. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، 855 سے 865 ہجری قمری مطابق 1460 عیسوی کے عشرے کے کسی برس میں کمال الدین بہزاد شہر حرات میں پیدا ہوئے. اس دور کے بہت سے نامی و گرامی مورخین نے اس ایرانی نامور مصور کو میرک سے مشہور امیر روح اللہ کا شاگرد بتایا ہے کہ جو حروی کے مصور اور سلطان حسین باقرہ کے لائبریرین تھے. کمال الدین بہزاد بچپن میں اپنے والدین سے محروم ہو گئے. کہا جا رہا ہے کہ روح اللہ میرک نے، کہ جن کے بارے میں امکان ہے کہ بہزاد کے رشتہ داروں میں سے تھے، ان کی سرپرستی کی ذمہ داری سنبھال لی. خواجہ میرک اپنے زمانے میں مصوری، تذہیب کاری اور خطاطی کے فنون میں ماہر افراد میں سر فہرست تھے اور کہا جاتا ہے کہ حرات کی اکثر و بیشتر عمارتوں اور ڈھانچوں پر کتبے میرک کے ہی خط میں تھے. بہزاد بہت جوانی کے عالم میں ہی مصوری کے فن میں شہرت پا گئے اور سلطان حسین باقرہ اور ان کے خرد مند اور ہنر دوست وزیر امیر علی شیر نوائی کے نور نظر بن گئے. اور پھر بہزاد ہرات کے نگار خانے یا آرٹ گیلری کے سربراہ منصوب ہو گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی ہرات پر تسلط حاصل کرنے کے بعد استاد بہزاد اور ہرات کے بعض دیگر فنکاروں کو اپنے ہمراہ تبریز لے گئے اور شاہی کتاب خانے کی سرپرستی ان کو سونپ دی۔ کمال الدین بہزاد کا 942 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ بعض نے ان کی قبر کو تبریز میں اور بعض دیگر نے کوہ مختار کے پاس ان کی قبر ہونے کے سبب ان کا مزار ہرات میں بتایا ہے۔ ایرانی مصوری مختلف ادوار سے گزری ہے۔ ایرانی مصوری کا ایک اہم ترین دور تیموری دور سے متعلق ہے۔ ہرات میں اسکول آف آرٹ کا اطلاق ایرانی مصوری کے اس دور پر ہوتا ہے کہ جو تیموری اور خاص طور پر شاہ رخ کی زمامداری کے دور سے شروع ہوا اور سلطان حسین بائقرا کے دور میں اسے بہت زیادہ ترقی اور پیش رفت حاصل ہوئی، لیکن 1507 عیسوی میں ازبکوں کے حملے کے ساتھ ہی اس کی پیش رفت رک گئی اور پھر شاہ طہماسب صفوی کے دور میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اس مکتب ہرات یا اسکول آف آرٹ کے بانی و سرپرست کمال الدین بہزاد تھے کہ جو نہ صرف اس مکتب کی سربلندی کا باعث بنے بلکہ اپنے بعد کے مصوروں پر بھی انہوں نے بہت زیادہ اثر مرتب کیا۔ ہرات کے اسکول آف آرٹ کا عروج تیمور کے دور سے ملتا ہے۔ تیمور اور اس کے جانشینوں کے تسلط کے دور میں سیاسی و اقتصادی صورتحال نے اس اسکول کے قیام کی راہ ہموار کی۔ ملکوں پر قبضہ اور تیمور کے قلمرو میں توسیع بہت سی فتوحات میں غنائم کے ہمراہ تھی۔ قلمرو میں یہ توسیع تیمور کے لیے دولت و ثروت کے انبار کے علاوہ دیگر فوائد کی بھی حامل تھی اور وہ فنکاروں کی نقل مکانی تھی۔ فنکاروں اور صاحبان ہنر و فن کو مقبوضہ علاقوں سے ماوراء النہر اور سمرقند لایا گیا کہ جو ان ایام میں تیمور کا دارالحکومت تھا۔ تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیموری کے دور میں بھی فنکاروں اور اشرافیہ کی نقل مکانی معمول کی بات تھی۔ تبریز پر قبضے کے بعد بہت سے ہنرمندوں اور فنکاروں کی ہرات کی جانب نقل مکانی کرائی گئی۔ یہ مسئلہ شاہ رخ کے توسط سے شیراز پر قبضے کے بعد شیراز کے اسکول آف آرٹ کے فنکاروں کو ہرات نقل مکانی کرانے کے ساتھ ہی تکمیل کو پہنچا۔ مصوروں نے ہرات کے اسکول آف آرٹ کو دو نسل میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی نسل شاہ رخ تیموری کے ہم عصر تھی اور دوسری نسل سلطان حسین بائقرا کی سلطنت کے دور میں زندگی گزار رہی تھی۔ پہلی نسل ایرانی مصوری کی تاریخ میں شاہنامہ بائسنقری سے موسوم شاہکار کے ساتھ درخشاں ہوئی، جبکہ دوسری نسل کمال الدین بہزاد اور ان کے ہم عصروں کے کارناموں کے ذریعے ہرات اسکول آف آرٹ میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہونے سے جاویداں ہو گئی۔ مولانا خلیل مصور، میرک ہروی، قاسم علی چہرہ گشا، آقا میرک اور کمال الدین بہزاد ہرات اسکول آف آرٹ کے بزرگوں اور سربراہوں میں سے تھے۔ اس دور میں مصوری کو عروج ادا کرنے والا اہم ترین عامل شاہی کتاب خانے کے عنوان سے ایک ادارے کا وجود میں آنا تھا۔ اس ادارے کی ذمہ داری کتابت اور کتابوں کی تصویر سازی تھی اور اس کے لیے کتاب خانے کا ایک سربراہ ہوتا تھا اور اس کے بعد دو اور افراد بھی ہوتے تھے۔ یہ تنظیم یا ادارہ اور اس پر حکمران نظام اس حد تک باثر تھا کہ تیموری دور کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور صفویہ دور میں اس میں بہت سے شاہکار وجود میں آئے۔ محققین شاہنامہ بائسنقری کو جو 833 ہجری قمری میں تدوین کیا گیا ہرات کے اسکول آف آرٹ کی پہلی نسل کا شاہکار جانتے ہیں۔ یہ شاہنامہ شاہ رخ کے حکم سے اس کے بیٹے بائسنقر مرزا کے لیے مصور کیا گیا کہ جو 21 تصاویر پر مشتمل ہے۔ افسوس کہ اس دور میں تصویروں پر دستخط کہ جسے رقم کرنا کہتے تھے رائج نہیں تھا اور اس شاہنامے کے فنکاروں کے نام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فراموشی کی نظر ہو گئے۔ ایرانی مصوری کے ماضی کے موازنے میں اس شاہنامے کی واضح خصوصیت یہ ہے کہ ایران کے ماہر مصوروں کے قلم کی باریکی اور ظرافت نے ان تصویروں میں سے ہر ایک کو بہت زیادہ نفیس اور شاندار بنا دیا ہے۔ ہرات کی پہلی نسل سے ایک اور کام یا اثر جو باقی رہ گیا ہے بوستان سادی ہے کہ جو 8 تصویروں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی تمام تصویروں اور ڈرائنگز کو خلیل مصور سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مصوری پر تیموریوں کی توجہ اور عرفانی آثار اور فارسی اشعار کی تصویر کشی ان کے ثقافتی اقدار کی پالیسی پر منحصر تھی۔ تیموریوں نے اس حیاتی اور بنیادی مسئلے کو درک کر لیا تھا کہ فارسی بولنے والے حملہ آور اور جاہریت پسند قوموں کے تعلق سے ناقابل مصالحت موقف رکھتے ہیں۔ ان کے پیچھے مغل دور کا تجربہ تھا، جس کی وجہ سے ایران اور ایرانی ثقافت چنگیز خان کے جانشینوں کے توسط سے ثقافتی عمل کے انہضام کا باعث بنی۔ اسی پس منظر پر انحصار کرتے ہوئے تیموریوں نے پہلے سے ہی ایران کی ثقافت سے مالا مال منابع سے آشنائی پر توجہ دی۔ تیموری بادشاہوں نے یہ جو پالیسی اپنائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جس سرزمین پر حملہ کرنا چاہتے تھے وہاں کی ثقافت سے آشنائی کے ساتھ خود کو اس دیار کا مقامی ظاہر کرتے تھے تاکہ ان کا جارح ہونا ظاہر نہ ہو سکے۔ اہم ترین عامل کی جو اس دور اور اس کے بعد کے ادوار میں شاعری اور مصوری کے ضم ہونے کا باعث بنا، گلچین سازی سے موسوم مجموعہ تھا۔ گلچین سازی یا جنگ سازی فارسی شعر کے منتخب مکتوبات تھے جو تصویروں کے بھی ہمراہ تھے۔ مختلف اشعار کے مجموعے فارسی ادب و ثقافت سے تیموری شہزادوں کی آشنائی کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ کام بھی اس بات کا باعث بنا کہ ایرانی مصوری عرفانی آثار و ادبی نکات سے متاثر نظر آئی، اور ساتھ ہی شاعری اور بصری فنون کے مابین رابطہ نستعلیق کی خوبصورت خطاطی کے ایجاد ہونے کے ساتھ شروع ہوا۔ کاتب حضرات اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ خط نسخ یا خط ثلث شاعری کی کتابوں کے عرفانی ماحول سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اسی فکر کی بنا پر میر علی تبریزی نے خط نستعلیق کی بنیاد رکھی۔ ان کاموں پر حکم فرما تفکر کے اثرات مصوروں کے کاموں میں بھی قابل مشاہدہ ہیں۔ آٹھویں صدی کے اواخر میں بہت کم ہی ایسی تصاویر یا پینٹنگز ملیں گی کہ جو تغزل کی کیفیت سے آ رہی ہوں۔ نسل اول کی تصویروں کی خصوصیات میں بڑے بڑے مجسموں اور شخصیات نیز سادہ کمپوزیشنز کا ہونا ہے۔ مثال طور پر شاہنامہ بیسنقری میں 21 تصویریں اگرچہ اپنی نوعیت میں بے مثال شاہکار ہیں، لیکن مکتب حرات کی دوسری نسل کے آثار میں جو جزئیات اور پیچیدہ کمپوزیشنز پائی جاتی ہیں شاہنامہ بیسنقری میں ان کا فقدان ہے۔ حرات کے اسکول آف آرٹ یا مکتب حرات کی نسل اول اور دوم کے درمیان جو فرق ہے اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ نسل اول کی تصویروں اور چہرہ نگاری میں ایل خانان مغل کے دور میں چین کی مصوری کے جو اثرات اپنے عروج کو پہنچ گئے تھے وہ بدستور قابل مشاہدہ تھے، لیکن نسل دوم میں مکتب حرات کے مصوروں نے شخصیات اور کسی حد تک نیچر کی تصویر کشی میں مغلوں کے اصولوں کو ترک کر کے مقامی و ایرانی رنگ اختیار کیا۔ ایرانی مصوری میں مغلوں کی روش کو مقامی روش میں تبدیل کرنے کا سہرا بلا شبہ کمال الدین بہزاد کے سر جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی ہم اسی ایرانی شخصیت کے حوالے سے مزید عرائض لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.